أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. یہاں ہم نے مختلف موضوعات پر گزشتہ چند ہفتوں میں گفتگو بغیر کسی موضوع کے, میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ بھی ہم نے کسی موضوع کا تعین, حالات حاضرہ بڑا موضوع. دو روشیں ہم نے پچھلی دفعہ بیان کی تھیں حالات حاضرہ پر بات کرنے کی. ایک یہ ہے کہ میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں, جو عموماً اس پاکستان کے معاشرے میں ہوتا ہے, اوپر بیٹھا ہوا بولتا رہتا ہے, نیچے بیٹھے سنتے رہتے ہیں. ایک روش یہ ہے کہ نہیں, آپ سوالات اٹھائیں اور انشاءاللہ خدا نے توفیق اگر دی ہوگی, جس کا جواب مجھے آتا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ اس پہ کوئی بات کر سکوں. اس میں میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا تھا کہ میں واقعے کو نقل نہیں کروں گا, کوشش کروں گا اس واقعے کی تجزیہ و تحلیل ہماری اس طرح سے ہو کہ ہم اس عوامل تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جن کی بنیاد پر وہ واقعات رونما ہوتے ہیں, وہ ایک واقعہ وجود میں آتا کیوں ہے. اور اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا کہ صرف ہمارے ہی ذہن میں تجزیہ و تحلیل نہیں, آپ کی بھی اپنی تجزیہ و تحلیل کی جو صلاحیت ہے انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ دو روشیں ہیں ہمارے ان موضوعات کو بیان کرنے کی. لیکن کیونکہ حالات حاضرہ کا زیادہ تر تعلق سیاست سے ہوتا ہے, تو میں ایک بنیادی بات, ہمیشہ ایک آدھ بنیادی بات کر کے پھر بات کو آپ لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں, تو میں یہاں پر بھی ایک آدھ بات کر لیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. ان شاء اللہ اس کے بعد پھر آپ کے جو ان پٹ ہوگی اسی کے مطابق میں آپ کو جواب دوں گا. درود پڑھ دیں محمد والے. چند چیزیں جس میں جن کو بیان کرنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی ان شاء اللہ حوصلہ ملے گا, اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس زمانے میں, جس دور میں, جس وقت آپ لوگ اس سرزمین, اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, کبھی بھی اتنا اچھا وقت, اتنا اچھا وقت کبھی بھی اس پورے 1300-1400 سال کے اندر جب سے آغاز تشیع ہے, اسلام, اسلام کے بعد مظلومیت, تشیع, جتنا بھی عرصہ تشیع نے گزارا ہے, میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی زمانے کے شیعوں نے اتنا اچھا وقت دیکھا ہے. کبھی بھی نہیں ہوا, کسی معصوم کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا اچھا وقت دیکھا ہو. اچھا وقت میں کس لحاظ سے کہہ رہا ہوں؟ آزادی کے لحاظ سے. آزادی کس چیز میں؟ چاہے خود اپنی زندگی گزارنے میں ہو اپنے نظریات اور عقائد کے مطابق, چاہے آپ کے ترویج مذہب ہو, چاہے تبلیغات دین ہو, اہل بیت علیہ السلام کی باتیں کرنا ہو, ممبر پہ کرنا ہو, میڈیا کے سامنے کرنا ہو, گھر میں کرنا ہو, امام بارگاہوں میں کرنا ہو, مسجد میں کرنا ہو, روڈوں پہ کرنا ہو, ایسا وقت آپ سے پہلے کبھی کسی تشیعوں نے نہیں دیکھا, کسی زمانے, کسی نسل کے شیعوں نے نہیں دیکھا. مدارس اتنے اوپن ہوں گے, مساجد اتنی کھل کے ہوں گی, عزاداری اتنی عظیم ہوگی, علماء مجتہدین باقاعدہ بڑے بڑے منصب سنبھال لیں گے, کہیں تشیع اپنی حکومت قائم کر لے گی, حکومت اسلامی, اور وہ بھی اوپن, چھپی ہوئی نہیں, تقیے کی حالت میں نہیں, کھل کے کسی جگہ پر, میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہوگا, آپ آرمی بنا رہے ہوں گے, آپ گورنمنٹ فیصلے کر رہے ہوں گے, آپ نظام حکومت دے رہے ہوں گے, آپ تعلیمی نظام بنانے کی بات کر رہے ہوں گے. یہ خواب تھا آپ سے پہلے والی نسلوں اور قوموں کا, یہ خواب تھا کہ ایسا بھی ہوگا. معلوم تھا کہ مذہب کی جس کا لازمی جز سیاست ہے اور اس کا امپلیمنٹ قرآن کا بڑا حصہ, قرآن کا بڑا جز, قرآن کی زیادہ تر باتیں عملی سیاست کے موضوع پر ہیں, کہ جس کا امپلیمنٹ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اس دنیا پر صحیح طریقے سے اللہ کے صالح اور اللہ کے مخلص بندوں کی حکمرانی اور اس کے بعد پھر عوام کے اوپر ان کی حکومت, یہ ائمہ کا خواب تھا, یہ قرآن کی خواہش تھی. اس کو آپ لوگوں نے اپنے زمانے میں عملی ہوتا ہوا دیکھا ہے. آپ سے پہلے کی قومیں, آپ سے پہلے کی نسلیں اس طرح کی زندگیاں خواب ہی کی حد تک رہا, کبھی پریکٹیکل نہیں ہو سکا. خوب, بہرحال جتنی بڑی نعمت ہو جاتی ہے اتنا ہی جو ہے وہ ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ کامن ایشو ہے, لگتا یہ کہ جیسے ایک ٹروتھ ہے, سچائی ہے, کہ جس کا ہم بس درک ہی کرتے ہیں, سن ہی لیتے ہیں, سمجھ ہی لیتے ہیں, لیکن کبھی بھی پہنچ نہیں پاتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دیکھیں, کہا کہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے نا وہ انسان کی آکسیجن ہے. آکسیجن انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, لیکن کیونکہ اتنی زیادہ خدا نے دے دی ہے, اس نعمت کو خدا نے اتنا عام کر دیا ہے, نہ اس کے لیے آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, نہ اس کے لیے آپ کو کوئی سیکورٹی رکھوانی پڑتی ہے, نہ کسی جگہ خریدنا پڑتا ہے. اتنا خدا نے اس کو وافر مقدار میں رکھا ہے کہ ہم سب سے زیادہ غافل اس نعمت سے, کیونکہ بہت بڑی نعمت ہو گئی نا, اس لیے ہم اتنی غفلت اس سے کر بیٹھے. اسی طرح دوسرے نمبر پہ پانی ہے وہ, لیکن خدا نے اتنا اس کے بہانے رکھے ہوئے, اوپر سے بھی آ رہا ہے, نیچے سے بھی آ رہا ہے, اوپر سے بھی آ رہا ہے, نیچے سے بھی آ رہا ہے. اچھا نہیں گندا ہے تو چلو فلٹر کر لو, اس کو بھی پی لو. سمندر کا پانی اتنے بڑے پیمانے پر, اتنی بڑی تعداد اور مقدار میں, نہیں سمجھ میں آتا اسی کو فلٹر کر کے پینا شروع کر دو. پتہ ہے آپ کو دنیا اس وقت بہت سارے ممالک ہیں جسے فلٹر کر کے پی رہے ہیں. تو نعمت جتنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے نا, ہم اس سے اتنا ہی زیادہ غافل ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کے زمانے میں کچھ اس طرح سے ہوا ہے, اتنی بڑی نعمت ہمیں ایک ساتھ مل گئی کہ سب سے زیادہ غفلت جو ہے نا وہ پھر ہم نے ہی اس موضوع پہ دکھائی, اور وہ حکومت اسلامی کا قیام ہے. کہ آپ لوگوں میں سے چند لوگ پیدا ہو چکے تھے, بہت سارے نوجوان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اور یہاں حکومت اسلامی بن گئی تھی. بننے میں جو قربانیاں دی ہیں, ہمیں نے پہچانوانے میں جو شروع میں یہاں پر قربانیاں دی ہیں, وہ کہاں اور آج کی یہ آسانیاں, آج کا یہ سکون, آج کی یہ بات. ہم کہتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کا ذکر کریں, ڈاکٹر صاحب کی برسی کے ایام تھے, کہ ڈاکٹر محمد علی جس زمانے میں جو باتیں اس پاکستان کے معاشرے میں کرتے تھے, آج سے 30 سال پہلے, 35 سال پہلے, 40 سال پہلے, آج وہ پورا پاکستان کرتا ہے, بلکہ تھوڑا سا اور بڑھائیں, آج وہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں. لیکن جب ہم یہاں پہ کرتے تھے نا, تو ہمیں خود ریزسٹنس مقابلے میں دشمن کی طرف سے نہیں, اپنے گھر والوں کی طرف سے مل جایا کرتی تھی. بھائی کیا مردہ باد امریکہ کی باتیں کرتے, کیا مردہ باد اسرائیل, اسرائیل کو نابود ہونا چاہیے, کہاں کی باتیں کر رہا ہوں, اسرائیل کو نابود ہونا چاہیے. یا وحدت اسلامی کا موضوع تھا, شیعہ سنی اتحاد کی باتیں تھیں, یعنی جتنے نعرے اس زمانے میں لگا کرتے تھے, اس زمانے میں وہ سب ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی قحقاف کی باتیں کر رہے ہیں, جنہوں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی امریکہ بھی نابود ہو سکتا ہے, اسرائیل بھی نابود ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ سعودیہ بھی, وہ سرزمین کے جو اگر نہیں دفاع کر سکتے اسلام کا, مسلمانوں کا, اگر وہ اس مقدس سرزمین کا دفاع نہیں کر سکتے تو نابود ہو جانا چاہیے انہیں. کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی یہ کسی سے وعدہ تو نہیں تھا کہ تم چاہے اسلام کی خدمت کرو نہ کرو ہمیشہ زندہ اور پابندہ ہی رہو گے. ٹھیک ہے, خدا نے تمہیں دولت دی, خدا نے تمہیں پیسہ دیا, خدا نے تمہیں تیل جیسی طاقت دی, خدا نے تمہیں اس مقدس سرزمین پر حکمرانی دی, اس کی وجہ سے تم آج مسلمانوں کے دلوں میں ایک جگہ بنائے بیٹھے ہو. لیکن خدا نے وعدہ کسی قوم سے نہیں کیا کہ اگر میری نصرت نہیں کی, میرے لیے قدم نہیں اٹھائے, تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے, ہمیشہ پائندہ رہو گے, تباہ ہو جاؤ گے. بہر انشاءاللہ تباہ ہو جائیں گے اگر وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی دولت کو استعمال کر رہے ہیں, اپنی تیل کی دولت کو استعمال کر رہے ہیں. تو خوب, جب یہ نعرے 30-35 سال پہلے اس پاکستان کی سرزمین پر لگا کرتے تھے, تو ہمیں ڈنڈے پڑتے تھے پولیس والوں کی طرف سے, مسائل ہوتے تھے, مشکلات ہوتے تھے, اور گھر کی طرف سے الگ الگ ایک مشکلات ہوتی تھی, کہاں کی باتیں کر رہے ہو, اٹھا کے لے جائیں گے. امریکہ کی طاقت جانتے ہو, امریکہ کی طاقت کتنی ہے, تم اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہو, پتہ ہے تمہیں اسرائیل کتنا بڑی طاقت ہے. پر اس طرح, اور آج الحمدللہ خدا کا شکر ہے, وہ نعرے جو 35 سال پہلے, 40 سال پہلے صرف زمین پر لگے, آج پاکستان کا بچہ بچہ وہ نعرے لگاتا ہے. ہر تنظیم یہی نعرے لگاتی ہے. امریکہ کا پرچم اب صرف پاکستان میں نہیں, خود امریکہ کی سرزمین پر بھی جلتا ہے امریکہ کا پرچم. صرف ان حکومتوں میں نہیں کہ جو امریکہ, ہم کہیں امریکہ مخالف مسلمان حکومت ہے, نہیں, یورپ کی بھی عوام جو ہے وہ امریکی پرچم کو آگ لگاتی ہے. اسرائیل کی نابودی کی باتیں اب صرف ہماری محفلوں میں نہیں ہو رہی ہیں, عرب دنیا ساری اسرائیل کی نابودی کی باتیں کر رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, 2 دن پہلے کی خبر ہے, اردن میں مظاہرہ ہو رہا تھا, اردن میں مظاہرہ. اس سے پہلے شاید میں نے آپ کو بتایا تھا یا شاید نہیں بتایا تھا, بتایا تھا میرا خیال ہے پچھلی دفعہ ہم بیٹھے تھے, کہ اردن کی پارلیمنٹ نے ایک بل پیش کیا تھا, ہوا تھا اور وہ پاس ہو گیا تھا, قرارداد پاس ہو گئی تھی کہ اسرائیل کی سفارت ختم ہونی چاہیے. اردن جیسے ملک میں, کہ جس پہ بظاہر شاہ حسین مسلط ہے, امریکی نفوذ ہے, بہت بری طرح نفوذ ہے, بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اس ملک کا, اردن کا. اس بات آپ کو پتا ہے کہ لاجسٹک سپورٹ جتنی بھی ہو رہی ہے شام میں, ساری کی ساری اردن کے ذریعے سے ہو رہی ہے, کیونکہ عراق پر کافی حد تک گرپ مضبوط ہو گئی ہے نوری مالکی کی. ترکی نے خود ڈر کے مارے بند کر رکھے ہیں دروازے. لبنان میں الحمدللہ حزب اللہ نے ان راستوں کو بند کر دیا ہے, تو زمینی راستہ جو ہے وہ ان کے پاس اردن رہ گیا ہے. لیکن اس زمین کے اوپر پچھلے ہفتے بل پاس ہوتا ہے, اور اس دفعہ جو ہے وہ مظاہرے ہوئے اردن کے اندر, شہر مظاہرے تھے, اور اس میں مطالبہ یہی تھا کہ اسرائیلی سفیر کو باہر نکالو. بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کو یاد ہو, مصر میں کامیابی کا دوسرا دن تھا, اسرائیلی ایمبیسی پر حملہ ہوا تھا, یمن کے اندر, لیبیا جیسے ملک میں جیسے ہی مجاہدین کو کامیابی ملی تھی, فوراً اسرائیل اور امریکی ایمبیسیز پر حملے ہوئے تھے. تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے وہ نعرے آج عام ہو چکے ہیں, سب وہی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اپنی کیفیت, پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کو مشکلات یا مومنین کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے, یا اسی اینک سے پوری دنیا کو نہ دیکھیں, دنیا آگے بڑھ رہی ہے، مسلسل ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں، اس کے جز ہیں. لیکن اگر یہاں مشکلات نظر آتی ہیں تو بات ٹھیک ہے، دشمن کو اگر کسی مضبوط پاکٹ سے سخت جواب ملتا ہے تو وہ کمزور پاکٹ کے اوپر اس کا جواب دیتا ہے. یہاں پر یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جب وہ ہر جگہ یعنی تنگ آ جاتا ہے کہ نہ اس کو عراق میں، نہ اس کے ساتھ لبنان میں، یعنی کسی بھی جگہ پر اس کو اپنا جو اس نے ذلت اٹھائی ہے کسی بھی جگہ پہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا، بے بس ہے. ایران پر حملہ کر دوں گا، ایران پہ حملہ کر دوں گا، 10 سال تو ہمیں سنتے ہوئے ہو گئے، حملہ ابھی حملہ کرتا ہوں، ابھی کرو نا. ایران نے کہا بھائی آؤ بسم اللہ، مذاکرات کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ 5-5 بڑی طاقتیں، 6-6 بڑی طاقتیں آگے مذاکرات کی میں سے بیٹھ جاتے ہو اور ایک طرف بات کرتے ہو حملہ کر دوں گا. کرو نا حملہ، اگر ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے ایران کی سرزمین پر حملہ کر سکیں، لبنان کو کچھ کر سکیں، کرنا تو کر چکے، ساری طاقت استعمال کی 33 ڈیز وار میں، نہیں کر سکے. غزہ جیسی جگہ پر کچھ نہیں کر پا رہے. آخری جنگ 8 دن کی جنگ تھی، اور وہ حماس نے مطالبہ نہیں کیا جنگ بند کرو، وہ مطالبہ اسرائیل کا تھا جنگ بند کرو. 8 دن کے اندر جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ مطالبہ اسرائیل کی طرف سے تھا. تو خدا کا شکر ہے اوور آل ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مضبوط پاکٹس کے حامل ہیں. تو پھر ہمیں ریئیکشن جو ہے وہ کمزور جگہوں پہ دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ تو ہماری کمزوری ہے، آہستہ آہستہ مضبوط کریں. خوب، جو اس سلسلے میں آخری بات کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارے آہستہ آہستہ نعرے بھی نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری کوششیں جدوجہد بھی چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم مجبور لوگ ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ بس پریشانی آئی ہوئی ہے تو پھر اسی کو فیس کرنے کے لیے اپنی ساری ایفرٹس، اپنے سارے نظریات، اپنے عقائد، اپنی ساری تنظیمیں، اپنے سارے جتنے وسائل ہیں سب پھر اسی پہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس مسئلے کو فیس کریں، جبکہ وہ ہوتا ایک ڈمی کیس ہے، ہوتی ہے غیر حقیقی چیز ہے. ہمارا کب ان سے مقابلہ تھا؟ ہم نے 35 سال پہلے جب اس پاکستان میں اجتماعی جدوجہد کا آغاز ڈاکٹر صاحب جیسے بزرگ شخصیات کے ساتھ ہوا ہے اس پاکستان میں، الحمدللہ موقع ہمیں ملا. 86 میں ہماری سمجھ میں آئی تھی یہ ساری چیزیں. تو اس زمانے میں کبھی ہم نے چھوٹے نعروں کو اپنی بڑی شخصیات کے منہ سے نکلتے نہیں دیکھا. یقین کریں کبھی امریکہ سے، کبھی اسرائیل سے، اس سے نیچے نہیں آتے تھے. اسرائیل کی نابودی، امریکہ کی نابودی کی باتیں کرتے تھے. اور آج پاکستان کی پہلی ضرورت بھی یہی ہے، یعنی ہم اگر نہ بہیں اس سیلاب میں، اس طوفان کا حصہ نہ بنیں کہ جو ہمارے خلاف ہے، اگر ہم کوشش کریں اور دوبارہ سے اپنی اسی پچ پر آئیں واپس جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، تو آج پاکستان کے بچے کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس سرزمین کو، اس پاکستان کی سرزمین کو امریکی وجود سے پاک ہونا چاہیے، امریکہ جیسے ناپاک وجود سے اس کو صاف ہونا چاہیے. یہ ابتدائی باتیں، ابتدائی نعرے ہیں. ہمارا بھی محور تنظیموں کا، ہماری سیاست کا، ہمارے گفتگووں کا محور اسی طرح کی باتیں ہونی چاہیے جو پہلے تھیں، اور آج بھی انشاءاللہ اس کو ہماری محفلوں میں رہنا چاہیے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بسم اللہ. اب اگلی گفتگو ہماری آپ کے سوالات ہی کی صورت میں آگے بڑھے گی، چاہے لوکلی کوئی ایشو ہے اگر جواب آتا ہوا تو دیں گے، اور بین الاقوامی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ آپ سوال کریں گے تو ہم جواب دیں گے اگر ہمیں آتا ہوا.
مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کو جو پاکستان کے اندر تشیع میں تھوڑی دوریاں ہیں، علماء کی شکل میں ہوں یا عوام الناس کی شکل میں، اس میں بلیم کس کو دیا جاتا ہے؟ یعنی کس کی اس کو بتائیے کہ جو اس کو مس میچ پہ پہنچ چکے ہیں؟
ٹھیک، میرا خیال ہے پچھلی دفعہ بھی بہت ہی قریب ملتا جلتا سوال ہوا تھا، آپ شاید پچھلے ہفتے میں نہیں تھے، تو اس بات پر ہم نے تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی پڑے گی مجبوراً، پھر آپ کے سوال کے جواب ذرا زیادہ واضح ہو جائے گا. دیکھیں، اجتماعی جدوجہد کو پاکستان کے اندر 35 سال سے زیادہ نہیں ہوئے، یہ بات آپ کو معلوم ہے. پاکستان کے وجود کو 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، ہم مختلف جگہوں سے جمع ہوئے لوگ، کراچی اگر آپ دیکھیں اسی طرح سے، اور اگر آپ پیچھے بھی چلے جائیں تو کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں تھی. تو یہاں پنجاب کی تشیع 1000 سال پرانی ہے، فرض کر لیں 700 سال پرانی ہے، کم سے کم 600-700 سال پرانی تھا، یعنی جو بزرگان تشیع پھیلانے کے لیے آ گئے تھے مختلف علاقوں میں، ان کی 700-600 سال ان کی عمر بنتی ہے، یعنی جنہوں نے مختلف علاقوں میں، جھنگ جیسا علاقہ ہے، سرگودا جیسا علاقہ ہے، جتنی بھی تشیع پھیل رہی ہے. لیکن اوور آل اگر آپ کہیں گے اجتماعی کام پورے پاکستان کے ساتھ مل کے اگر ہم کریں، نہیں، گلگت بلتستان پارا چنار کو آپ استثنا رکھیں، وہاں پر آپ کی اکثریت تھی ہمیشہ سے رہی، اور وہ بھی جو کو سوچتے رہے وہ اپنے علاقے کے لیے سوچتے رہے. ہاں، ان کو توفیق ملی ہے کہ انہوں نے نجف کو پہلے سمجھ لیا تھا، آج پورے پاکستان میں ان کی وجہ سے نجفی آئے پاکستان میں اور مساجدیں آباد ہو گئیں اور یہ سب. وہ الا اچھا، یہ بھی مساجد آباد کرنے کی حد تک تھا، جسے ہم اجتماعی کوشش کہتے ہیں، جسے ہم اجتماعی جدوجہد کہتے ہیں، اس کی اپنی عمر 35 سال سے زیادہ نہیں بنتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جن کاموں کا آغاز کیا تھا نا اس زمانے میں, اس وقت ہماری تعداد, ہم یہاں بیان کر رہے تھے, جعفر بھائی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے بزرگان بیٹھے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب اسٹارٹ لیا تھا نا تو ہم افراد کی بنیاد پر چلا کرتے تھے. یعنی کیا مطلب, ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی انقلابی ہے جس کی سمجھ میں اچھی بات آ گئی, وہ ناظم آباد میں رہتے ہیں تو وہ ایک ان کے گرد ایک حلقہ ہوا کرتا تھا, ایک صاحب ہوتے تھے فیڈرل بیریا میں, ہاں ان کے گرد ایک حلقہ ہوا کرتا تھا, ایک آدم ملیر میں ہوا کرتے تھے ان کے گرد ایک حلقہ ہوا کرتا تھا, ایک صاحب ڈگ روڈ میں تھے. اسی طرح سے ہم شخصیات کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے جب ہم نے اسٹارٹ لیا ہے, یہ ساری باتیں ہم کو یاد ہونی چاہیے. پھر بہرحال تنظیم نے جگہ پکڑی, تنظیم نے اپنی جگہ بنائی, اس کی اہمیت بنی, اس کا ایک قانون نظام سامنے آیا, پھر آہستہ آہستہ اس تنظیم سے آپ نکلتے چلے جا رہے ہیں اور آپ مختلف تنظیموں میں. علماء, یہ تو تھی ہماری تنظیمی پوزیشن, شخصیات, آ جائیے علماء. علماء بھی اسی طرح سے, یعنی پہلے انقلاب عوام کی سمجھ میں آیا ہے یا نوجوانوں کی سمجھ میں آیا ہے, بعد میں علماء نے آپ کا ساتھ دینا شروع کیا ہے. پاکستان کی سرزمین پر اس طرح سے ہوا ہے, یعنی یوں نہیں ہوا تھا کہ آپ کہیں کھیپ بڑی زبردست انقلابیوں کی آئی ہوئی تھی اور ہم ساتھ نہیں دے رہے تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ جتنا ہمارے پاس, یعنی آپ اگر ڈاکٹر محمود علی کی بات کریں, تین آدمیوں کے ساتھ پورے پنجاب میں کام ہوتا تھا, تین آدمیوں کے ساتھ, ان میں ایک ان کے اپنے والد ہوا کرتے تھے امیر حسین نقوی صاحب, یعنی امیر حسین خود کیونکہ والد بھی تھے اور مبلغ بھی بڑے تھے اور عالم دین بھی تھے, ایک وہ بندہ خدا, ایک صدر حسین نجفی ہوا کرتے تھے محروم, اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ مرتضی حسین صدر الفاضل کی شخصیت ہوا کرتی تھی. ہم یہ تین آدمیوں کے ساتھ, چوتھا آدمی آپ کہیں نہیں وہ بھی تو تھے آغا مفتی جعفر صاحب. مفتی جعفر صاحب کو پتا ہے کہ اجتماعی بائیں کے علمی لحاظ سے بہت گہرا آدمی تھا کہ اس کو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اگر ضابطہ اخلاق بنانا ہے تمام فرقوں کے درمیان تو گورنمنٹ مطالبہ کرتی ہے مفتی جعفر سے کہ وہ بنائیں, یعنی وہ ایک گہرا آدمی ہے اور اس نے وہ چارٹر اس زمانے میں پیش کیا تھا. الگ بات ہے کہ عمل ہی نہیں ہو سکا اس بات پر. تعلیمی نظام کی بات کی گئی تھی, مفتی جعفر سے کہا تھا کہ اب کیونکہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان بنا, تعلیمی نظام بنا, وہ ایک گہرا آدمی تھا اسلام کے لحاظ سے, لیکن اجتماعی شخصیت نہیں تھی آپ کو معلوم ہے. تین آدمیوں کے ساتھ ڈاکٹر مدنی نے کام شروع کیا ہے اور لگتا ایسا تھا کہ پاکستان کے اندر ہی تین چار ہی آدمی ہیں جو علماء کے اندر گنے جاتے ہیں, بقیہ آپ پاکٹس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاڑا چنار میں تھا, ایک گلگت میں تھا, ایک بلتستان میں, لیکن آپ پورے معاشرے کو دیکھیں, سادگی انتہائی بلا کی سادگی تھی علماء کے اندر, اتنا ہی کافی تھا اور ان کو بھی اتنا ہی سمجھ میں آیا تھا کہ بابا دیندار بنا لو, ان کو دیندار بنا دو, ان کے بچوں کو قرآن پڑھا دو, ان کو کچھ نہ کچھ فقہ پتہ چل جائے, کچھ احکام توضیح المسائل تقلید, لیکن یہ پورا پاکستانی معاشرہ بکر تھا, یعنی اس میں کوئی پہلے سے بیج نہیں بویا ہوا تھا. خوب, اب جب 35 سال پہلے آپ لوگ کام شروع کرتے ہیں, شخصیات سے آپ تنظیمیں بناتے ہیں, تنظیم سے پھر علماء انقلابی الحمدللہ نجف, پھر واپس قم کی کھیپیں آنا شروع ہوتی ہیں, پھر جب وہ قم کے لوگ آ جاتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر تنظیمیں اور انداز میں ادارے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج وہ ایک آدھ آپ کو یاد ہے, یعنی ہم آپ تو یاد ہی ہونا چاہیے آپ کو کہ ایک تحریک نفاذ فقہ جعفری ہوا کرتی تھی ڈاکٹر کہیں کہ شہید کے راستے پر, شہید کا دیا ہوا پیغام, اس پر ایک آرگنائزیشن چل رہی تھی. بقیہ کبھی ماتمیوں کی صورت میں ہماری مخالفت ہوتی ہے, کبھی موالیوں کی صورت میں مخالفت ہوتی ہے, کبھی ماتمی ہے, یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مخالفت ہی ہوا کرتی تھی, ایک ہی گروپ تھا بچتے بچاتے یہاں تک پہنچا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس نہ تنظیموں کی کمی ہے, 35 سالہ سفر دیکھیں نا آپ, نہ تنظیموں کی کمی ہے, نہ آپ کے پاس علماء کی کمی ہے, نہ آپ کے پاس الحمدللہ شخصیات کی کمی ہے, نہ آپ ادارے, یعنی اب آپ اداروں کی طرف جا رہے ہیں, کیا آپ ادارے بنا رہے ہیں, اب آپ وہ موضوعات چھیڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو آپ نے کبھی نہیں چھیڑے. یعنی کیا مطلب یہ بات ہے کہ اب آپ باقاعدہ الیکشنز کے اندر اپنے نام کے ساتھ کودنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اس پر آپ یعنی مصمم ہیں, بڑی مخالفتیں ہو رہی ہیں, لیکن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ہم نے کچھ نعرے ایسے لگائیں جیسے ماضی میں کچھ نعرے ایسے لگے تھے کہ سب نے ساتھ نہیں دیا تھا, لیکن 30 سال بعد سب ساتھ دے رہے ہیں. آج آپ نعرہ لگائیں, بات یہ ہے کہ جو راستہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے آپ اس کے اوپر چند لوگوں کے ساتھ ہی جمے رہیں, جیسے پہلے جمے رہے 30-35 سال پہلے, آج سب کے وہی نعرے, اسی طریقے سے 35 سال کے بعد پوری تشیع کے نعرے یہی ہوں گے. اپنی زندگی میں, اپنی عمر میں, اپنی وجود کے ساتھ نتائج دیکھنے کی خواہش نکال دیں بالکل دماغ سے کہ ہو جائے سر وہ سیٹ تو جیتنی چاہیے تھی, اب آپ اس جگہ پہ تو آ ہی جانا چاہیے تھا. غلط بات ہے, کسی نے غلط یہ ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں, نہیں جانا تھا ہمیں اس طرف, ہمیں یہ تھا کہ ہم ایک اس معاشرے میں سچی صحیح صاف ستھری سیاست کو متعارف کروائیں, ان کے اصول سارے وہی اصول ہیں جس پر اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں, جس پر قرآن چاہتا ہے, جس پر احادیث کہتی ہیں, ہمیں اس طرح جانا چاہیے تھا, نہیں فوری طور پر نتائج دیکھنے کے لیے یہ والی سیاست, اس طرح کی گٹھ جوڑ, اس سے ملاقات, اس سے خریداری, اس سے سودے بازی نہیں ہونی تھی, نہیں ہونی چاہیے. خوب آگا, ہم اوور آل مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں, اس 35 سال کی جدوجہد کا نتیجہ یہ, جلدی مایوس ہونے کی کوشش مت کریں, نہ ہو جایا کریں. حالات دیکھتے ہیں, ایک صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح سے چلو, دوسرا کہتا ہے اس طرح چلو, تیسرا کہتا ہے اس طرح چلو, کوئی مسئلہ نہیں آگا. الحمدللہ بات یہ ہے کہ یہ سب منزل کو جانتے ہیں, روشوں میں اختلاف کرتے ہیں, ہمارا مسئلہ یہ تھا زمانے میں کہ منزل کو ایک گروپ جانتا تھا, ایک ہی دارہ جانتا تھا اور وہی اکیلا بڑھتا تھا, باقی سب مخالفت کرتے تھے, الگ الگ منزلیں ہوتی تھیں. اب ایسا نہیں ہے, اب منزل آپ دکھا چکے ہیں, بہت جتنے بھی گروپ بنے ہوئے آپ کے درمیان, جتنے بھی اختلافات علماء کے درمیان ہو, یہ سارے اس منزل کو جانتے ہیں کہ جانا کہاں پر ہے. یہ سب روش کے اختلافات کر رہے ہیں, انہیں کرنے دیں. جو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی, دیکھیں آپ تو بہرحال سارے ایک ہی گروپ کے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن ہم نے ان سے بھی کہا کہ جو آغا ساجد نقوی کو ابھی تک سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں, ہم نے کہا اخلاص کے ساتھ انہی کا ساتھ دو. اگر تم اس نتیجے پہ پہنچے ہو کہ وہ بندہ صحیح ہے, شخصیت صحیح ہے, تمہیں صحیح جگہ لے کے جا رہا ہے, اخلاص کے ساتھ ساتھ دو تو اسی کا دو, پھر پورا ساتھ دو. دوسرے کے خلاف کام مت کرو کہ یار تم غلط کر رہے ہو, تمہیں گرانا چاہیے, تمہیں اٹھنا, نہ ہم یہ کریں, نہ آپ یہ کریں, نہ کوئی اور اس طرح سے کریں. جو جس نے سمجھ لیا چلائیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اجتماعی سفر خدا کا شکر ہے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں, اور اگر ہم نے تھوڑا اور تحمل کیا, تھوڑی اور سختیاں برداشت کی, تو ہم یقین ہے کہ ہم بہت جلدی 30 سال 35 سال میں نہیں, ہم بہت جلدی جو ہے وہ نتائج دینے کے قابل ہو سکیں گے. ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف پاکستان سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ڈالر کے ریٹ نیچے آنے پہ خوش ہو رہے ہو؟
جو ابھی پچھلے تقریباً 3-4 مہینوں میں, آج اس کی ڈیٹیل بھی آئی ہے اخبار میں کہ نہیں نہیں 3 مہینوں سے جو سعودی عرب آ رہے ہیں, آج اس کی ڈیٹیل یہ آئی ہے کہ وہ جو شہزادہ آیا تھا 3 دن, اس میں بھی یہ باتیں ہوئی تھیں. تو سعودی عرب کے کیا ٹارگیٹس ہیں بیسیکلی؟ پاکستانیوں کا تو کوئی ٹارگیٹ نہیں, لیکن سعودی عرب کے کیا ٹارگیٹس ہیں وہ پتہ چلنے چاہیے.
درود پڑھیں محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
بندر کو فارغ کر دیا گیا, بندر کو جانتے ہیں نا آپ لوگ, بندر بن سلطان کو فارغ کر دیا گیا, اور اس کی جگہ شخصیت جو اب لائی جا رہی ہے وہ محمد ابن نائف کی ہے, محمد بن نائف جس کو آپ لوگ کہتے ہیں. الگ بات ہے کہ عبداللہ کی خواہش تھی کہ متعب کو لے کر آیا جو اس کا اپنی اولاد ہے, اس کی خواہش ہے کہ اس کو کسی طریقے سے, جبکہ باپ کا بیٹا آ نہیں سکتا, بھائیوں کو آنا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بادشاہ اس کو بنا دیا جائے. بہرحال امریکہ نے اسٹریٹجی تبدیل کر دی ہے, امریکہ کی پلاننگ اب یہ ہے کہ محمد بن نائف کو کسی طریقے سے عبداللہ کے بعد لے کر آنا ہے کنگ, اور متعب کو اس کا ولی عہد بنا دینا ہے. ارے بھائی بڑی بڑی شخصیات کہاں گئیں, ترکی کہاں گیا, بہت خبیص آدمی تھا, کہاں چلا گیا, آل سعود کی ابھی اور بھی باقی ہیں نسلیں, وہ کہاں گئیں, یعنی جو خود وزیر خارجہ تھا وہ کہاں گیا. اس طریقے سے بندر, یعنی 3-4 آدمی تو مسلسل جنگ کر رہے تھے, کیا ہوا؟ ہو ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ کی بنیاد پر سعودی عربیہ کی اسٹریٹجی بالکل تبدیل ہو چکی ہے. اب وہاں پر پہلے جو انداز, کیونکہ بلیم بھی بہت لگ گیا نا کہ آپ تو ڈائریکٹ دہشت گردوں کے سرپرست ہو گئے, آپ نے اس طرح دیکھا, انہوں نے سارا بلیم اٹھا کے ڈالا ایک آدمی پر, بندر کی پالیسی تھی. ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ پوری دنیا کے کچرا جمع کر کے پہنچاؤ شام, یہ تو سارا آپ نے جمع کیا ہے, بندر نے جمع کروایا تھا, وہیں کے سارا کام ISI کا, بہت سوری ISI کو نہیں کہہ رہا بھائی, بورا بھائی ریکارڈ ہوئی ہے بات, اس لیے میں دوبارہ کہوں, تردید کرتا ہوں میں نے ان کی, CIA نے سارا کھیل کیا, انہوں نے اٹھا کے یہ ڈرامے کیے. اس کے بعد اب پرانا انداز ہے ان کا, جب وہ ایک آدمی سے ایک کام لیتے ہیں اور جب وہ بڑا کام بدنام ہو جاتا ہے تو اس کو الگ کر دیتے ہیں, اسی پہ الزام ڈال کے اس کو الگ کر دیا, انہوں نے کہا یہ تو اس نے کیا تھا, اس کو صاف کیا, ایک اور بندے کو بنا دیا. ہو اب روش تبدیل کر دی گئی. اب انہوں نے کہا کیا, انہوں نے کہا اب یہ نہیں کرنا, ایک یہ ہے کہ ہم نے غلطی کی, کہ صحیح ہے ہم نے دنیا کا وہابی جس کو آج آپ تکفیری کہتے ہیں ہم نے جمع کیا, وہ سب تو شکست کھا گیا, پھر آپ آ گئے جیلوں توڑ توڑ کے مجرم لے آئے اور شکست کھا گیا, پھر آپ نے کہا یار چھوڑو پیسہ خرچ کرو, بے روزگاری دنیا میں عروج پر ہے, اب اس طرح کے لوگوں کو لے کر آؤ, شکست کھا گئے آپ کے 3 گروپ شکست کھا گئے, اب کیا کریں, اب بھی کسی کو آزمانا ہے بھائی, اب نہیں آ رہے لوگ بیوقوف بن گئے, پہلے تو آپ نے بڑا اماؤنٹ دیا, پیسہ دیا, فلاں دیا, لوگ آ گئے تھے, اب کیا کریں یار, اب اس کو کسی طریقے سے قانونی ثابت کرو کہ یہ جنگ جو ہے یہ قانونی جنگ چل رہی ہے, عوام کی سپورٹ کرنی ہے, اس کا کوئی قرارداد پاس ہو جائے, یہ ہو جانی تھی اگر وہ جو دوسرے کیا کہہ رہے تھے جو مذاکرات چل رہے تھے JNF کے نام سے, JNF 2 جو اگر کامیاب ہو جاتی اس کے بعد یہ ہونا تھا, قانون پاس ہو جانا تھا اور پھر لیگل ہو جاتا کہ آپ سپورٹ کریں عوام کی, اور پوری دنیا سے آپ ٹرینڈ آرمی بھی لا سکتے تھے. بھائی نیٹو کو تو نہیں لا پا رہے تھے, نیٹو کے لیے تو آپ کو سب کو سارے گروپس آمادہ اور راضی کرنے تھے, وہ نہیں ہو پا رہے تھے. اینڈ میں آپ کو کرنا یہ تھا کہ کسی طریقے سے صرف اور صرف اسلامی دنیا کی کوئی فوج بنانی تھی, بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو پائی, اس میں آپس کے اختلافات کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہو پائی, یعنی احمد چربا جو ہے کچھ اور کہہ رہا تھا, فلاں آدمی جو ہے کچھ اور کہہ رہا تھا, ان کے آپس کے اختلافات, پھر وہ داعش اور نصر ایک دوسرے کو, جو انہوں نے داعش اور نصر نے ایک دوسرے قتل عام شروع کر رکھا ہے, وہ بہرحال ناکام ہو گئی ان کی اپنی داخلی وجوہات کی بنیاد پہ. اور ان کی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ انفرینڈ لوگ, ایک پیسے اس طرح سے فرد کو دے کے بندے لانے والے لوگ, یہ اسٹریٹجی ہماری ناکام ہو گئی, اب سعودیہ کے لیے نئی اسٹریٹجی ہے. اس میں ان کو چاہیے آپ کے ریٹائرڈ لوگ. پہلے تو کوشش کرتے اگر آپ کی آرمی تیار ہو جائے اور باقاعدہ بٹالینس بھیج دیں وہاں پر تو بہت اچھی بات ہے, وہ بھی چل رہا ہے, اس میں بھی چل رہا ہے. خوب ہمیں تو پیسہ چاہیے, ہم سے جو چاہیے لے جاؤ, ہمیں پیسہ دو. اور ہمیں سے مراد پاکستان کو نہیں, ہم سے مراد یہ کہ ہماری حکومت کو, یعنی موجودہ حکومت میں کچھ اس طرح کیا رد و بدل ہونا چاہیے اکنامی کے اندر یا روابط کے اندر یا ڈیولپمنٹ کے اندر, کوئی اس طرح کی ایسا بڑا ہو جائے کہ ایک بار پوری دنیا کہے کہ بھائی دیکھو کتنا فائدہ ہوا ہے اس ہمیں نواز شریف صاحب کی حکومت سے. اور دوسرا فائدہ بہت بڑا جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ سعودی عربیہ یعنی مخلص ہو کے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبل کر رہا ہے, آپ کے مسائل حل کر رہا ہے. تو وہ تو اپنے بینیفٹ لے رہے ہیں, حکومت اپنے لے رہی ہے, ہم سے کیا جانے والا ہے. ہم سے یہاں کے بہت سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں جو بہت اچھے ماہرین ہوں گے جنگ کے, کیونکہ زیادہ تر ریٹائرڈ ہوں گے, زیادہ تر کمانڈوز ہی ہونے, زیادہ تر لوگ ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں. ان کے دو کام ہیں, ان کو وہاں پر جا کے خود بھی لڑنا ہے اور ان کو جا کے جو وہاں پر موجود لوگ ہیں ان کو ٹرین بھی کرنا ہے. یعنی آہستہ آہستہ قیادت اس جہاد کی, جس وہ جہاد کہہ رہے ہیں, اس کی قیادت مذہبی حلقے سے لے لی جائے گی, مذہبی عناصر سے لے لی جائے گی, اور پھر وہ اس طرح کے لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی. میری سمجھ میں تو یہ بات آئی ہے. اب اس کی بنیاد پر کسی نہ کسی طرح تو پیسہ آنا ہی تھا, اور وہ اتنی بڑی مقدار میں آنا تھا تو اس کو کوئی نہ کوئی لیگل شکل تو دینی تھی. تو اب انہوں نے کیا لیگل شکل دی ہے, کیا ڈیولپمنٹ کے معاہدے کیے, کس جگہ پر کیا بنائیں گے, اور پھر آئی ایم ایف کو بھی راضی کر لیا, میرا خیال ہے اگلی کھیپ اس کی طرف سے آنے والی ہے ایک آدھ دن میں. تو یہ سب کر کے ہو کیا رہا ہے, وہ کچھ بھی نہیں رہا بھائی. ہم نے پھر ایک بار اپنا سودا کر لیا, ایک بار پھر اپنے پاکستان کے مجاہدین کا سودا کر لیا, نوجوانوں کا سودا کر لیا, اپنے فوج کا سودا کر لیا, اور ہم دوبارہ سے اسی جال میں پھنسے, لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ. دیکھیں بالکل اسی جال میں, میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے درمیان کہ ہم 1983 میں پھنس چکے ہیں. 1983 میں جماعت اسلامی کو انہوں نے وسیلہ بنایا تھا, دروازہ کھولا تھا پشاور کا, آئے تھے یہی سارے عرب جو سعودی عربیہ سے آئے تھے. لادن فیملی اس زمانے میں کنسٹرکشن کی سب سے بڑی فیملی دنیا کی, معروف کنسٹرکشن کمپنیز تھی, ان کے پاس لیبر تھا پوری دنیا کا, ان کو ہی بیوقوف بنایا گیا. لادن صاحب کا استعمال ہوا, یہاں پر انہوں نے پشاور پہنچایا, پشاور سے ہماری جماعت اسلامی نے اس زمانے میں طفیل میاں طفیل ہوا کرتے تھے, $3 ملین لے کے, $3 ملین اس زمانے میں 1983, اور یہ دروازے کھولے تھے, اور پھر ہم نے آج اس کے جہاد کو بھگتا ہے, ابھی تک بھگت رہے ہیں. یعنی ہم پاکستان کے اندر اس اثرات کو ابھی تک ختم نہیں کر سکے. بھائی مسئلہ یہ کہ آپ پھر تم اپنے لوگ بھیج رہے ہو, اب کسی اور شکل میں بھیج رہے ہو, کسی اور انداز میں بھیج رہے ہو, پڑوس میں نہیں بھیج رہے, کہیں اور بھیج رہے ہو, پھر تم نے کچھ لے لیا ہے, پھر تم نے ان کو بھیج دیا ہے, بعد میں تم پہ پچھتاؤ گے جب واپس آئیں گے. ان کی اکثریت جو مذہبی ہو چکی ہوگی بھائی, وہ عجیب ہی انداز ہے ان کی تبلیغات کا. آپ نے جب بھیجے تھے سارے آئی ایس آئی کے لوگ تھے, لیکن جب واپس آئے تو سب کی داڑیاں تھیں. آپ تو پریشان ہو گئے, یار یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ, کس طرح سے مذہبی کر دیتے ہیں. تو بہرحال وہاں ان کے پاس طریقہ کار ہوتے ہیں, وہ ان کو جو اعلیٰ اسلام وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں اس میں بڑا اچھا ہوتا ہے, یعنی ساری عیاشیاں بھی باقی رہتی ہیں اور آپ جنت میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ کس کو برا لگتا ہے یار کہ اینڈ ہمارا جنت میں ہوگا, دنیا کی جنت جتنا چاہیں آپ کو ملتی رہے گی, کس کو برا لگتا ہے اس طرح کا دین. تو بہرحال وہ سارے دیندار ہو جاتے ہیں, پھر جب واپس آتے ہیں, واپس آنے کے بعد پاکستان کے کسی سسٹم میں وہ نہیں کھپ سکتے, اس کو آپ بالکل مطمئن ہو جائیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ کے درمیان بھی اس طرح کے لوگ ہوئے نا جن کو آپ نے پیسے دے کے پاکستان میں لڑوانا شروع کر دیا کہ بیٹا یہ لو پیسے مارو, تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا پھر یہ کہتے ہیں اب تمہیں ماریں گے اگر تم نہیں دو گے, اور پھر جب تمہیں مار لیتے ہیں پھر کوئی اور قدم اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو اس کو مارو, اس کے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو بندے مارو یعنی گاڑیاں اٹھاؤ, اب یہ بھی نہیں ہو رہا, بینک لوٹ لیتے ہیں, چلو اینڈ ہی ہو جاتا ہے. تو اگر یہ اس طریقے سے اگر ہم چل رہے ہیں, یہ جو ہم نے پاکستان روش اپنائی ہے, خدا نہ خواستہ آپ نے بھی اپنائی تو آپ بھی گئے اپنے ہاتھ سے, اپنے خنجر گھوپے اپنی قوم میں. اور اگر وہ لوگ بھی اس طرح سے چل رہے ہیں تو پاکستان کے اندر مسلسل یہ پیسہ نہیں آ رہا بھائی, یہ بہت ہی خطرناک زہر ہے جو سرایت کر رہا ہے اس پاکستان کی رگوں میں, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں یہی 10 سال 12 سال 15 سال بعد بہت بری طرح سے بھگتنے پڑیں گے. شام تو جو بھی ہو, ہاتھ سے نکلے یا ہاتھ میں آئے, کامیابی ملے ناکامی ملے, اسرائیل کو فائدہ پہنچے یا حزب اللہ کو فائدہ پہنچے, لیکن ہم جو ہے نا وہ بہت ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ایک بار پھر ہم بہت ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, ہم نے گزشتہ تجربات سے کچھ نہیں سیکھا. نہیں سر, طالبان والبان کو کہیں نہیں بھیجیں گے, ان کو یہیں پہ نیوٹرلائز کر لیں گے سارا. یہ بھیج رہے ہیں باقاعدہ اپنی زیادہ تر ایکس آرمی کہہ رہے ہیں, لیکن سبھی کا خطرہ سستا مل رہا ہے نا, یورپ نے منع کر دیا, یورپ کو جواب دینا پڑا تھا, جمہوری حکومت ہے نا, ان کو جواب دینا پڑتا ہے کہاں جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے. یوکرین کا مسئلہ جو ہے نا وہ پریشر ہے ایک, زیادہ تر یعنی ہماری نگاہ یہی ہے کہ وہ رشیا پر ایک پریشر ہے کہ ہمارا ساتھ دو, کیونکہ اس نے جنیف 2 کو بھی کامیاب, جنیف 2 کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا, اس سے پہلے جو کچھ ایران کے خلاف کرنا چاہ رہے تھے اس میں بھی مداخلت تھی، تیسرے نمبر پہ خود جو کچھ شام میں وہ چاہتے تھے وہ بھی ناکام ہو رہا ہے مسلسل اس کی وجہ سے، رشیا کی وجہ سے. تو اس لیے وہ ایک پریشر تھا، اس کے پڑوس میں ایک بہت بڑے مسئلے کو کھڑا کر دیا گیا ہے. لیکن وہ بہت اچھے انداز میں ٹیکل کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت وہ دنیا کی، یعنی کم سے کم رشیا کی بہت پاپولر شخصیت ہو گیا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اتنی مقبول شخصیت ابھی تک رشیا میں نہیں گزری جتنا ابھی اس وقت پوٹن کو جو ہے وہ مینڈیٹ حاصل ہوا ہے. تو وہ اسٹیپس بہت صحیح اٹھا رہا ہے. اس نے کہا کہ اچھا اگر یہی انداز ہے کہ تم آؤ اور آ کے ریولیوشن کا نام لیتے ہو، کہتے ہو تو بالیوڈ ریولیوشن ہو، کہتے ہو تو یہی سبز انقلاب ہو، لیکن کرتے کیا ہو؟ خون، باقاعدہ خون ریزی ہوتی ہے، باقاعدہ بندے مارتے ہو، پریشر بنا دیتے ہو. دوسرے لفظوں میں اس طرح کا پریشر گروپ بنا دیتے ہو کہ جب بھی ہاتھ اٹھے مرے گا تو یوکرائن کا آدمی نا، اس طرح کا ماحول بنا دیا تم نے. تو اگر تم نے اس طرح سے چلنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے بھی پھر، میں پڑوس میں بیٹھا ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے. رشیا کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ شہر کے حیات بھی ہے رشیا کی. پورے یورپ میں جتنی بھی گیس جاتی ہے، ساری کی ساری یوکرائن کے تھرو ہی جاتی ہے. اس لیے اس کے لیے بھی بہت رسکی موضوع ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آ کے بیٹھ جائے کہ جو اس کے مفادات کے خلاف کام کرے. تو اس کو بھی بہرحال حق پہنچتا ہے. اس نے ایک بہت بڑا علاقہ کھری میں کہ جس میں زیادہ تر رشین بولنے والے ہی لوگ پائے جاتے ہیں وہاں، وہ شاید آج کل میں میرا خیال ہے مردم شماری اپنا ریفرینڈم ہونے والا ہے. اکثریت نے اگر علیحدگی کا ووٹ ڈال دیا تو یہ اس جزیرے کو اس یوکرائن سے الگ کر لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کے بعد یہ سب سے بڑا ملک تھا اس پوری سرزمین کا، رشیا کے بعد سب سے بڑا سرزمین کا ملک. تو یہ بھی تقسیم ہو جائے گا. بہرحال اگر امریکہ تقسیم بھی کرنا چاہتا تو اس ہدف میں بھی کامیاب ہو گیا، اگر رشیا کو الجھانا چاہتا تو اس ہدف میں بھی کامیاب ہو گیا. اور میڈیا کو اگر وہ اس طرف لگانا چاہتے تھے تاکہ جو ڈیولپمنٹ وہ اس خطے میں کر رہے ہیں تو وہ اس لحاظ سے بھی کامیاب ہو گیا. تو وہ ایک کام کے پیچھے بہرحال بڑی بڑی سیاستیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ بھی نہیں، ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ اوباما نے ایک سال کی تمدید کر دی ہے کل پرسوں، تمام سیکشنز جو لگی ہوئی ہیں، تمام پابندیاں، تمام مشکلات جو تھیں اس میں ایک سال کی اس نے تمدید کر دی ہے، ایک سال اور. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ڈرامہ تھا، یہ کچھ بھی نہیں کرنے والے، ایران کو کچھ نہیں ملنے والا ان مذاکرات سے کہ جو ہو رہے ہیں. سختی اور بڑھتی جا رہی ہے، حالات اور خراب ہو رہے ہیں. چند اور شخصیات کے اثاثے منجمد کیے ہیں، پابندی لگا دی گئی ہے، بند کر دیے گئے ہیں. چند اور کمپنیوں پر پریشر بنایا ہے کہ نہیں کرو گے تم کاروبار، نہیں کرو گے تم ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کی ٹریڈ. تو مسائل جو ہے نا وہ کم نہیں ہو رہے ہیں، ہم مسلسل مسائل کو اس خطے میں بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. رہبر معظم نے کہا تھا کامیابی ناکامی دونوں کی صورت میں، رہبر معظم نے فرمایا تھا کامیابی اور ناکامی دونوں کی صورت میں ہماری عوام کا تجربہ، یعنی ہماری عوام بالغ ہوگی، ہماری عوام راشد ہوگی، رشد کی طرف جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہی اصل بات ہے. اگر ابھی تک رہبر معظم اعتماد کر رہے ہیں، کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ عوامی مینڈیٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کو نجات دلانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا آخر وقت تک، جب تک کہ آپ خود قانع نہیں ہو جاتے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ بات رہبر کر چکے ہیں اس لیے میں یہاں پر کر رہا ہوں. رہبر نے کہا کہ جب میں جانتا ہوں کہ امریکہ پر ایک فیصد بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ایک فیصد بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، میں اس بات کو جانتا ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ کا ساتھ دوں گا، اور کوئی بھی رکاوٹ اگر کسی طرف سے کھڑی ہونے کا امکان ہوئی تو میں اس کو گراؤں گا، میں اس رکاوٹ کو بھی آپ کے آگے نہیں آنے دوں گا. بسم اللہ، آپ جیسے قدم اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں. یعنی اس قدر بھاری مینڈیٹ رہبر نے بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم حکومت کے تمام ادارے آپ کا ساتھ دیں گے. میں نے کہا کہ پارلیمنٹ آپ کی مخالفت شروع کر دے یا کوئی ادارہ، لیکن انہوں نے بہت بیہودہ حرکت کی. اور خصوصاً جو آخری سفر کیا ہے، پتہ ہے نا ابھی آپ کو خاتون آئی ہوئی تھیں، کیا نام ہے، اشٹون، ہم اشٹون کہتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، فارسی تلفظ اس کا اشٹون ہے. بہرحال جو یورپین یونین کی وزارت خارجہ کہلاتی ہے، یورپی یونین کی جو وزارت خارجہ کہلاتی ہے، وزیر خارجہ خاتون کہلاتی ہیں، وہ بھی آئی ہوئی تھیں. انہوں نے آنے کے بعد جو ہے وہ دو تین بڑی بیہودہ بیانات دے دیے. چلو ان کو ہم بھگت ہی رہے تھے ان بیانات کو. جس ہوٹل میں وہ رات میں رکی ہوئی تھیں، خفیہ سفر کیا انہوں نے، اس ہوٹل سے وہ نکلیں اور جا کے ایک ضد انقلاب سے، کہ جو اس احمد نجات خلاف جو انہوں نے پورا ایک کام کیا تھا، احمد نجات خلاف جن لوگوں نے، جن شخصیات نے کام کیا تھا، ان میں سے ایک خاتون بھی تھیں کہ جو بعد میں گھر میں نظر بند ہو گئی تھیں کہ کیوں آپ نے جو ہے نا، وہ لوگوں کا قتل عام ہوا تھا اس وقت جب وہ والویٹ ریولیوشن آ رہا تھا، تو اس وقت کی خاتون تھی, اس سے ملنے پہنچ گئی. یعنی ساری ڈپلومیسی ایک طرف, جس کو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو خیال رکھو نا, ہمیں کہتے ہیں نا ڈپلومیسی کا خیال رکھو, ایمبیسی پہ قبضہ کر لیا. اچھا ہمیں سکھاتے ہیں ڈپلومیسی نا دنیا کے اندر کی کیا کرنی ہوتی ہے. سارے قوانین توڑتے ہوئے خفیہ, جو خود ایجنسیز ایران کی ایجنسیز نے بھی بہرحال کور کیا ہوا ہوتا ہے, اس کو بھی توڑتے ہوئے یعنی باقاعدہ روپ چینج کر کے اور کسی سے ملاقات کرنے پہنچ گئی, اور اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ آن ایئر بھی کروا دی کہ اس سے میری ملاقات ہوئی ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی اور چکر میں, یعنی یہ تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ جو مردے تھے سارے کے سارے, جو ایران کے 88 یعنی 90, ایران کا ہمارا بنے گا وہ 2006 یا 2007 بنے گا, 2006 یا 2007 میں جو شاید آگے 2008 میں جو احمد نژاد کے خلاف جو کام ہوا تھا, تو وہ جتنے لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے, نظر بند ہو گئے تھے, یہ تو لگ رہا ہے کہ ان کو ان سے روابط بڑھانے کے لیے, ان کو حوصلہ دینے کے لیے, ان کو یہ احساس دلانے کے لیے. میں اس اوکرائن والے انقلاب کو بھی کہہ رہا تھا کہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کے اثرات, اس انقلاب کے اثرات جو ہیں وہ ایران پر بھی پڑیں, اس لحاظ سے کہ اگر عوامی جدوجہد ہو اور آپ پارلیمنٹ کو قبضے ہی میں لے لیں اور آپ جو ہے وہ رئیس جمہور کو ملک سے باہر ہی نکال دیں, یعنی اگر آپ دوبارہ سے اٹھائیں اپنے اس تحریک کو, تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ دوبارہ سے ریولیوشنز جو ہیں وہ کامیاب ہونا شروع ہو رہے ہیں. تو یہ ایک پیغام ان کے لیے بھی تھا. بھارت تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب مل کے جو ہے نا وہ ان مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ان روابط کو, ان رابطوں کو اور اس سلسلے کو جو وہ آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن مسلسل جو ہے وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے اس بات چیت کا, جو ہے نا وہ نقصان ایران کو ہو رہا ہے. مصر اگر ہم گزشتہ باتوں سے پیوستہ کریں اپنی جو گزشتہ نظریات, تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ مرسی کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے, اور ہم اس کی وجہ یہ نہیں کہ اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں اس کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے تو ہم آرمی کے اسٹیپ کو سراہ رہے ہیں, نہیں, یہ کوئی قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں تم نے اس انقلاب کو ضائع کر دیا, تم نے اپنے پیچھے جو عوام آئی تھی, تمہیں جو مینڈیٹ ملا تھا, تمہیں جو انقلاب تمہارے درمیان آیا تھا, تم نے اس کو ضائع کر دیا. تم ایک سال بھی اس کو نہیں سنبھال سکے, تم نے پہلے 2 سالوں کے اندر اپنے دشمن سے ہاتھ ملایا, تم نے اسرائیل سے, عوامی خواہشات کچھ اور تھیں, تم نے اسرائیل سے کچھ اور روابط رکھے, امریکہ کے خلاف کچھ اور نظریات تھے, تم نے کچھ اور رہا. اسی طرح فوج سے نفرت کرتی تھی وہاں کی عوام, جبھی تو ریولیوشن لائی تھی, جبھی تو انقلاب لے کر آئی تھی, تم نے اسی فوج کے حوالے سب کچھ کر دیا تھا. یعنی تم نے سارے وہ اسٹیپس اٹھائے تھے جو عوام, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو رہبر معظم نے فرمایا ابھی چند دنوں پہلے, بڑی تفصیل سے رہبر نے اس پر بات کی, خصوصاً جب یہ مجلس خبرگان کے لوگ رہبر کے پاس گئے ہوئے تھے, یعنی رفسنجانی صاحب اور یہ, تو رہبر معظم نے جو باتیں کی وہ بہت کام کی باتیں, بڑی بنیادی چھوٹی چھوٹی باتیں اس طرح سے بزرگان کو سمجھا رہے تھے کہ جیسے واقعاً کوئی کلاس میں بیٹھا کے درس دیا جاتا ہے, اس طرح سے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھا رہے تھے. اس میں رہبر نے پھر ایک بات یہ بھی کھولی ہے, رہبر نے کہا کہ مصر کی انقلاب کی یا مصر کی حکومت کی ناکامی کے بعد انقلاب کی ناکامی نہ سمجھیے گا آپ. لیبیا کے اندر اگر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہاں پر بیداری امت یا بیداری قوم یا بیداری کی جو تحریک چلی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. یمن کے اندر اگر اب تک ہم کامیاب نہیں ہو پائے, یا علی عبداللہ صالح کا خبیث نائب آ کے سنبھال رہا ہے گورنمنٹ کو, تو آپ کہیں کہ عوامی جدوجہد ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں, جو اس کی بیسس تھیں وہ باقی ہیں. بات یہ تھی کہ عوام یہ سمجھی تھی, جیسے ایران کے اندر ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو, ایران کا انقلاب آتا ہے اور پہلا صدر منافق آتا ہے, پتہ ہے آپ کو, یاد ہے یہ بات؟ بنی صدر جیسے آدمی ایران کے انقلاب کا پہلا صدر بنتا ہے, کتنے 60,000 شہدا کے بعد 60,000 شہید دیے انقلاب آیا ہے, اور بنی صدر عوام نے چن لیا, اور عوام نے چن لیا, عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے بنی صدر کا بہت بڑا کردار ہے اس انقلاب میں, بالکل یہی ہوا ہے. لوگ سمجھتے رہے اخوان المسلمین کا بہت بڑا کردار ہے اس انقلاب میں, پیش کیونکہ ایک آرگنائزیشن تھی, مضبوط تھی, پروپیگنڈا میڈیا اس کے ہاتھ میں تھا, اس نے شو ہی ایسا کیا تھا جیسے میری وجہ سے سارا انقلاب کامیاب ہوا ہے. لوگ بھی سمجھے ایسے ہی ہے, لوگوں نے ووٹ ڈال دیا, انہوں نے عوام کی آپ کے سامنے کسی بھی عوام کی امنگ پہ پورا نہیں اتر پائے, کسی ایک فکر کے مطابق نہیں چل پائے, کوئی ایک کام ڈھنگ کا نہیں کر پائے, بلکہ الٹا تنظیم پرستی شروع ہو گئی. اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے اچھے اچھے پوسٹوں پہ, یا بٹھا سکتے تھے ان کو ہٹا ہٹا کے اپنے اخوان کو بٹھانا شروع کر دیا. تو پھر وہ عوام نے یعنی اس طرح سے ساتھ نہیں دیا, اخوان نے بہت ساتھ دیا مرسی کا, یعنی واقعاً جو قربانیاں اخوان نے مرسی کے جانے کے بعد دی ہیں قابل تحسین ہیں, لیکن عوام کی وہ پشت پناہی کھو بیٹھے کہ جو ان کو حاصل تھی, کیونکہ عوام کو کنفیوز کر دیا آپ نے. خوب, آج کا زمانہ, آج کا دور, اس وقت کا مصر, اس وقت کے مصر کے اندر اب وہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اخوان ہی کے اندر سے کچھ لوگوں کو جو مرسی کے مخالف رہے تھے, یا جو بہت زیادہ دور نہیں تھے گزشتہ حکومتوں سے کہیں نہ کہیں رابطہ انہوں نے حکومت میں کر رکھا تھا, ان شخصیات ڈمی شخصیات کو اوپر لا رہے ہیں. ایک اور نئی ریفارم چل رہی ہے, ریفارمس ہو رہی ہیں خود طالبان کے اندر, ایک نئی قیادت کو وجود میں لا کے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے اس کے حق میں ووٹ ڈلوا لیں اور یہ الیکشن ہو جائیں اور الیکشن کے اندر سب لوگ شامل بھی ہو جائیں. اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ قوی امکان یہ ہے کہ جو سی سی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے گا, یعنی وہ خود جو وزیر دفاع ہے اس وقت جو خبیث جس نے گرایا تھا سب کو, امید یہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ صدارتی الیکشن کے لیے اپنے آپ کو نامنیٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ اخوان کی ایک دھڑے کو کسی طریقے سے منافق تلاش کر کے اس کے اندر اور پھر عوام کو اخوان کے پیچھے لا کے اور اس انقلاب یعنی اس انتخابات میں حصہ دلوا کے اور اس طرح کی نئی حکومت بنا لیں, لیکن یہ زیادہ عرصے انشاءاللہ چلے گی نہیں. جی بسم اللہ.
جو مین
کلپرٹ
ہے وہ سعودی عرب نہیں ہے.
اوہو, ان کا کردار تو آپ اس وقت بالکل آپ ان کے کردار کو تو اس وقت کسی بھی جگہ سے ختم کر ہی نہیں سکتے. میرا خیال ہے اسلامی دنیا کے اندر اب اسرائیل کے ذریعے ڈائریکٹ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, بحرین کے اندر آپ کے سامنے, لبنان کے اندر آپ کے سامنے, لبنان میں, شام کے اندر آپ کے سامنے, ترکی کے اندر, ابھی قطر میں شروع کر دیا تھا, قطر ناراض ہوا ہوا ہے, یعنی خود قطر کے اندر کوشش شروع کر دی تھی کہ اس تختے کو رٹ دیں, اس کو لیں, فلاں کر دیں, یعنی اپنے تم اپنے دوستوں کو بھی نہیں بخشتے, اپنے دوستوں کو بھی نہیں بخشتے تو دوسروں کو کیا کرو گے. تو بہرحال یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ زیادہ تر کردار تو انہی کا ہے, یعنی اب یہودی اور عیسائی ڈائریکٹ یعنی امریکہ اور اسرائیل ڈائریکٹ نہیں آ رہے, اب زیادہ تر مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے مسلمانوں کا ہی حربہ استعمال کر رہا ہے اور یہ معاویہ ٹریک ہے اور یہ کامیاب ٹریک ہے.
بالکل جی بالکل
بالکل, یہ ایک تجربہ, کامیاب تجربہ ہے, وہ دوبارہ اسی کو آزما رہا ہے. کہاں سے بلوایا ہے؟ جی حزب اللہ کو بھی دے دیا. نہیں اخوان کو انہوں نے کبھی بھی اپنا ملک اپنا نہیں سمجھا, اخوان سے وہ ہمیشہ گھبراتے رہے. کیوں؟ کیونکہ جو بات میڈیا پہ نہیں آتی لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت امید ہے کہ خوشی کا سبب بننی چاہیے, وہ یہ کہ صرف ایران کے سعودی عربیہ کے مشرقی علاقوں میں شیعہ تحریک نہیں چلا رہا ہے صرف, یہ غلط ہے کہ وہ 25% ہیں شیعہ تو وہ تحریک چلا رہے ہیں. جی نہیں, 25% ہی سے زیادہ وہاں پر حنفی بھی پائے جاتے ہیں اسی سرزمین سعودیہ پر, حجاز پر, اور وہ وہاں پر اخوان ان کی سرپرستی کرتی ہے اور وہ وہاں پر تحریکیں چلاتے ہیں باقاعدہ, وہ اپنے علماء اسی طریقے سے جامع الازہر سے پڑھوا کے لے کر آتے ہیں, وہ کوئی مدینہ کی یونیورسٹی میں داخل نہیں کراتا اپنے لوگوں کو. تو مسئلہ یہ کہ اخوان الیکشن لڑتی ہے اردن کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے, وہ پتہ ہے سیٹیں اس کے پاس, قریب تھا کہ اس کا وزیر اعظم بن جائے گا, تو بڑی مشکل سے انہوں نے دھاندلی کر کے جو ہے نا وہ ختم کروایا, ورنہ قریب تھا کہ اخوان کا وزیر اعظم بن جائے گا اردن میں. اخوان نے کامیاب حاصل کر لی مصر کے اندر, اخوان کی حکومت بنی ہوئی ہے ترکی کے اندر, یہ اخوان کی حکومت ہے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ گل اور رجب طیب اردوغان دونوں اخوان کے, تنظیم پارٹی نام الگ چینج کیا ہوا ہے, نظریات سب کچھ وہی ہیں. خوب تو اخوان کو تو وہ ایک خطرناک تنظیم کے طور پہ دیکھتی ہے کہ جس نے اس کی حکومت یعنی بادشاہ کو ختم کر دینا ہے, کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ساری دنیا کے ڈکٹیٹرز کو ختم کر رہی ہے, اب وہ ہم تک پہنچ جائے گی. تو یہ کبھی بھی اخوان کے ساتھ اچھے نہیں رہے. ہاں جب وہ کامیاب ہو گئے تو حکومت میں آ گئے تھے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے, لیکن انڈر گراؤنڈ سازشیں کرتے رہے, اور جیسے سازش کامیاب ہوتی ہے سب سے پہلے جس حکومت نے تسلیم کیا ہے فوجی حکومت کو, آپ کو پتا ہے وہ سعودی عربیہ ہے سب سے پہلے, اور جماعت اسلامی پاکستان کی جماعت اسلامی کو بھی تھوڑا سا دھچکا لگا کہ بھائی یہ کیا کیا ہے, لیکن بہرحال کیونکہ یہ مجبور ہیں, ان کے پاس اپنے جینے کے لیے کوئی اور کسی اور طرف کوئی منابع ہیں نہیں, ان کو مجبور ہیں کہ اسی جڑے رہیں, اسی سلسلے سے جڑے رہیں. مجھے تو خالی جماعت اسلامی پہ نہیں, میں کہتا ہوں مجھے تو خطرہ ہے کہ طاہر القادری جیسے لوگ بھی جو ہے نا وہ کہیں اسی طرف سے جڑے ہوئے ہیں, اتنا سرمایہ آتا کہاں سے, ہماری سمجھ تو نہیں بات آتی. تو لگتا ہے یہ کہ جب تک سرمایہ آتا رہے گا یہ سارے جو ہے نا انہیں کی زبان بولنے پر مجبور ہیں. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کہاں سے تعلق ہے آپ؟ بٹائی آباد. جی بسم اللہ.
ہمیں میدان میں اتار کر بلی کا بکرا تو کہیں نہیں بنانے جا رہا ہے کہ آرمی نے پیچھے ایک اسٹیپ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ سامنے فرنٹ میں آ جائیں تاکہ ہمیں کچھ جواب ملے, کیونکہ اس میں سے ہمارے اندرونی اختلافات بھی سب سے بڑے ہیں. آج کے میں کرن کی آپ کو رپورٹ بتاؤں کہ وہاں خیرپور میں جلسہ ہے, اس کے حوالے سے شیعہ علماء کونسل نے کھلم کھلا وہاں خیرپور میں اعلان کر دیا کہ اس جلسے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہاں تک یہ صورت تیار اندر کی کمزوری کا یہ پہلو ہے سب سے بڑا. کہ جبکہ وہاں پر ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ خیر پور کو اس وقت فتح کرنا سمجھے کہ پوری سندھ کو فتح کرنے کے برابر ہے جہاں تک صورت حال ہے، کیونکہ وہ تکفیریت کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے۔ جب تک مجلس وحدت المسلمین سے پہلے وہاں پر ممتاز گراؤنڈ پہ یہ پہلے کوشش کر چکے ہیں شیور میں کونسل والے، وہاں پر جیسے ساجد نقوی صاحب وہاں پر انٹر ہونے والے تھے خیر پور میں، اندر سے جیسے فائرنگ شروع ہو گئی وہ اندر سے پورا جلسے کا جلسہ کینسل کر دیا انہوں نے، تو یہ صورت یاد تھی۔ اب دوبارہ اسی جگہ کو ہم نے انتخاب کیا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہیں سے ایک جنگ کا آغاز شروع ہو جائے، شیعہ سنی تو ہمارے ساتھ ہوں گے، ہو سکتا ہے سنی لبرل میں سے وہ بھی خاص طور پہ ایک طبقہ ہے جو ہمارا ساتھ دے گا، ہو سکتا ہے بڑا طبقہ ہمارا ساتھ نہ دے، تو اس میدان عمل میں اترنے سے پہلے کیا ہماری تیاری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جنگ کا بھی آغاز ہو سکتا ہے، اس بارے میں بتائیے۔
تین چار باتیں کی ہیں آپ نے، قربانی کا بکرا پہلا، اور اس میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کھیل سارا پیچھے آپ کے ادارے کھیل رہے ہوں اور وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے کسی کام میں کود پڑیں اور وہ آپ کو آگے کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ شاید طالبان کو مذاکرات جو کچھ ہو رہے ہیں اس میں جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی قربانی وغیرہ کس لحاظ سے۔ بہرحال جو میں سمجھتا ہوں سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا نظریہ مجلس وحدت المسلمین جہاں اپنے داخلی تشیعوں کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پہلا وظیفہ، پہلی ذمہ داری، پہلا مقصد، پہلا ہدف کام ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ ہی اپنی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو اہل سنت دنیا میں بھی اپنا مقام بنانا چاہیے تھا اور آپ کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، یعنی خود آپ کے نام کا بھی تقاضا یہی ہے، آپ نے وحدت المسلمین کی بنیاد پر کام شروع کیا تھا، تو یہ بہترین بات تھی کہ آپ نے اتحاد بنایا۔ اب یہ کہ تیسرا فیصلہ زابدی صاحب آ رہے ہیں، نزدیک آ رہے ہیں نہیں آ رہے، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، یہ ذرا بھی جلدی ہے اس موضوع پہ کوئی رائے دینا، اس کو بھی روکیں، لیکن یہ دو آرگنائزیشنس کا قریب آ جانا، دو گروپس کا نزدیک آ جانا، یہ کوئی بہت بڑے پروگرامز نہ بھی کریں، بڑے جلسے نہ بھی کریں، خود ان کا ساتھ چلنا، ان کا ساتھ نام آنا، یہ خود پاکستان کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ پاکستان کا ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ خاموش تماشائی طبقہ، جسے آپ بریلوی طبقہ کہتے ہیں، حنفی طبقہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے سب سے بڑا ابھی بھی وہی طبقہ ہے، سب سے بڑی تعداد ابھی بھی انہی کی ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سب خوش نہیں ہیں اس پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے ناراض ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی ریئیکشنز دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پیچھے بیک بون اس کی مضبوط نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، اس کے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی شہید نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے شہدا نہیں ہے، بھائی کوئی چیز ہونی چاہیے نا جس بنیاد پر سب کو جمع کیا جائے۔ خوب تو وہ ناراض ہیں موجودہ وضعیت سے، لیکن کہیں کسی جگہ کوئی پلیٹ فارم نہیں رکھتے کہ اپنی بات کہیں پہنچا سکیں۔ آپ نے ان میں سے ایک گروپ کو لیا اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ جلسے شروع کر دیے، بہترین اسٹیپ ہے اس وقت کے اعتبار سے، نہیں آپ کو ہو سکتا ہے ایس آئی نے اس کام پہ لگایا ہو، خوب ہے، اگر لگایا بھی ہے تو وہ خود اس کے نتائج کی وجہ سے اپنی شکست کو قبول کریں گے بعد میں، کیونکہ جو اتحاد کا موضوع ہے نا، اتحاد کا موضوع، خود پہلے تشیعوں میں اتحاد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ابھی نہیں ہونے والا اگر ہم اس چکر میں ہیں کہ آپ کو کامیاب ہوتے دیکھ کے یا آپ کو اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ بڑی قوت ہیں، آپ انتخابات میں کودے، آپ نے اچھا خاصا مینڈیٹ اپنا لے لیا ہے ووٹس کا، اور ابھی آپ کا تنظیمی سٹرکچر جو ہے پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے، اب ہونا چاہیے کہ دوسری تنظیموں کو آپ کے اندر آگے زم ہو جانا چاہیے، نہیں ہو سکتا، نہیں ان کو آپ کے ساتھ مل کے اجتماعی جدوجہد شروع کر دینی چاہیے، بھائی نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں ہو سکتا، اس وقت جو ہے ان کی بقا کا مسئلہ بھی ہے، سب لوگ اس طرح سے ایک جیسے قیادت اوپر والی سوچتی ہے، آپ کہیں ساری تنظیمیں ایسے سوچتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا، یعنی ہر ایک اتنا مضبوط ہو چکے ہیں، اپنے قدم اتنے مضبوط جمائے میں انہوں نے کہ ہر ایک کے الگ الگ مفادات ہیں، آپ کوئی ایک قیادت کے انڈر میں سارے نظریات آپ کہیں جو اس کے ہیں وہی سب کے ہیں، یہ میں نہیں مانتا اس بات کو ان لوگوں میں کہ جو بہت قدیم پرانے چل رہے ہیں، اس لیے اس سے ہمارا اس طرح کا اختلاف کسی جگہ پہ مل جائیں گے، کسی جگہ پہ ہم مخالف ہو جائیں گے، کسی جگہ مل جائیں گے، کسی جگہ مخالف ہو جائیں گے، دعا کریں کہ اب جو کچھ گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے وہاں مل جائیں، دعا کریں کسی ایک جگہ سے شروع ہو جائے کہ ہم مل جائیں، پھر ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ نیچے اس کی بنیاد پڑے، ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، نہیں آپ نے کوششیں نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑی کوششیں کی ہیں قیادت کی سطح پہ، آپ کو معلوم ہے جتنی مرتبہ آپ لوگ جا کے بیٹھے ہیں میز کے اوپر اور آپ نے کوشش کی ہے کہ ایک ہو جائیں، کسی نے اتنی کوشش نہیں کی ہے ہر سطح پہ، لیکن بہرحال ابھی وہ لوگ تیار نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے چلتے رہیں، خوب آگاہ چلتے رہیں، جیسے میں نے کہا نا اہل سنت کے اندر طبقہ خاموش بہت بڑے پیمانے پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ ساتھ اس کا دے گا کہ جو میدان میں قدم رکھے گا اور صحیح نعروں کی بنیاد پہ قدم رکھے گا، آپ کے یہاں بھی ایسے ہی ہونا ہے، لوگ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، پہلے یہ ایک گروہ تھا, پھر دو ہوئے, پھر تین ہوئے, پھر چار ہوئے, پھر پانچ ہوئے, پھر شخصیات. دیکھیں نا, اب آپ یہ امید نہ رکھیں کہ اب آپ نے قدم بڑھایا ہے کیونکہ آپ صحیح ہیں, بس سب کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. نہیں, عوام اس طرح سے نہیں دیکھ رہی. عوام دیکھ رہی ہے کون کام کر رہا ہے. کام کریں, اس معاشرے میں کام کریں, اور ہر سطح پہ کام کریں, اور ہر کام کریں. یعنی صرف سیاست میں حصہ نہیں لینا. سر, آپ کے علاقے کے اندر اگر ایک شیعہ بچے کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اور آپ ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر اپنی تنظیم کی بنیاد پر چلا کے اپنے علاقے کے تعلیمی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, تو بھائی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. نہیں, ہم تو ذرا بڑے کام کر رہے ہیں, ہم اور اس سے اوپر والے کام کر رہے ہیں. نہیں ہوگا ایسے. اپنی بنیادوں کو, اپنی جڑوں کو عوام کے اندر لے کے جائیں, کیونکہ عوام انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے, ان کے مسائل حل کریں گے, ان کی مشکلات حل کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور جا کے یعنی ان کے ہر سکھ اور غم میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے, چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو. خوب, آگا اس کی ضرورت ہے. یہ تو ہو سکتی ہے سازش کہ ہم اوپر کی سطح کے بڑے بڑے نعرے لگا کے آپس میں لڑتے رہیں. یہ تو سازش ہے اور شاید اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں وہ. لیکن آگا اس نے سازش کوئی نہیں ہوئی ہمارے خلاف کہ ہم نیچے جا کے عوام کی سطح پہ اپنے نفوذ کو مضبوط نہ کریں. اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی, ہم خود جو ہے نا وہ نہیں کر رہے کام. ہم میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, ایک آدھ جگہ پر طاقت کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا خیر پور. آپ خود جانتے ہیں کہاں شیعہ اسٹیٹ, کہاں شیعہ اسٹیٹ, اور آج کہاں وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سید جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہاں وہ جلسہ کرے اور گولیاں چلنے لگیں اور پھر وہ جلسہ جو ہے وہاں پر کینسل ہو جائے. سر, یہ بات محال تھی سندھ کی سرزمین کے اوپر, تھی یا نہیں تھی؟ آپ بھی جانتے ہیں سندھ کی سرزمین کو, میں بھی جانتا ہوں. یہ ایک محال بات تھی. یعنی خدا نہ خواستہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ 10 سال بعد سنیں کہ بھائی کورٹ ڈی جی کے اندر شیعوں کو داخل نہیں ہونے دے رہے, تو آپ کہیں یار کورٹ ڈی جی میں کیسے داخل نہیں ہونے دے. بھائی کورٹ ڈی شیعہ اسٹیٹ ہے, وہاں تو کوئی اور مسجد بھی نہیں تھی, وہاں سب ہمارے لوگ تھے. بھائی میں یہی بات کر رہا ہوں خیرپور کے لیے. ایسی سرزمین کا نام تھا خیرپور کہ جہاں پر آج آپ کے لیے جلسہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. خوب, ایک جگہ پر ضروری ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کا اظہار کیا جائے. ہو سکتا ہے سندھ کی سرزمین پر خیرپور وہ جگہ ہو. ہمیں اسے کامیاب کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, بڑا کام کرنا ہے اس جگہ پہ. لیکن ہر وقت شاید, اور ایک دفعہ کوئٹہ بھی, یعنی کوئٹہ بھی ایسی سرزمین پہ جہاں پر آپ کو شیعہ سنی اتحاد کے ساتھ کچھ کرنا تھا. لیکن اب ضروری نہیں کہ ہماری ہر جگہ پر یہی سیاست کامیاب ہو. یہ تو ایک طرح سے خواہ مخواہ دشمن کو بھی اور اپنے جو بیچارے ہمارے نادان دوست نما دشمن ہیں ان کو بھی بھڑکانے والی بات ہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے اس پہ ذرا کم توجہ دیں, جو چیز نظر نہیں آتی اور زیادہ گہری ہوتی ہے اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. اگر ایسا کوئی بنیادی کام کریں تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ مشکلات اور مسائل سے نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ, ٹائم مکمل ہو گیا.